घर और घराना का। तो समाप्त फरमाइए हमारा प्रोग्राम घर और घराना।
घर और घराना। सामिन, हम प्रोग्राम घर और घराना के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये सिलसिलेवार प्रोग्राम भी पसंद आ रहा होगा। حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک دفعہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم کس مقصد سے آئے ہو؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ اس سوال کو دہرایا، پھر فرمایا، لگتا ہے تم فاطمہ کا رشتہ لینے کے لیے آئے ہو۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے بھی بعض افراد فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے تھے، لیکن فاطمہ راضی نہیں ہوئی۔ میں فاطمہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر گئے اور فاطمہ سے کہا کہ علی رشتہ لینے آئے ہیں۔ یہ سننے کے بعد وہ خاموش رہیں، اور جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کے آثار فاطمہ کے چہرے پر دیکھے تو تکبیر کہتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آئے اور خوشی کے ساتھ فرمایا، اس کی خاموشی اس کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ شادی دلوں کا ایک مضبوط تعلق ہے جو ایک صحت مند اور متوازن معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے۔ اسی لیے یہ تعلق لڑکی لڑکے کی آگاہی، ان کی ایک دوسرے سے جان پہچان اور ان کی مرضی کے ساتھ قائم ہونا چاہیے۔ اسلام ایک مقدس تعلق کی برقراری میں ان امور کی پابندی کی تاکید کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کے سلسلے میں انتخاب کا حق بیٹی کو دیا۔ البتہ اس کے باوجود لڑکی کی شادی کے لیے والد کی اجازت ضروری ہے۔ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے ایک سامع نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا والد کی اجازت کی شرط لڑکی کی خود مختاری کے منافی نہیں ہے؟ یہ سوال ہم نے شہید بہشتی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر محقق داماد سے کیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس عورت کی ایک مرتبہ شادی ہو چکی ہو اور اس کے بعد اس نے طلاق لے لی ہو یا اس کا شوہر فوت ہو چکا ہو، تو دوبارہ شادی کرنے کے لیے اس کو والد کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جن موقعوں پر شادی کے سلسلے میں لڑکی کے لیے والد کی اجازت ضروری ہے، وہاں بھی یہ شرط لڑکی کی خود مختاری کے منافع نہیں ہے، بلکہ نظم و نسق کی برقراری اسی کی متقاضی ہے۔ بعض اوقات قانون وضع کرنے والا، خصوصاً دین، امن عامہ کے پیش نظر اور افراد کے حقوق و تعلقات کو صحیح طور پر مدون کرنے کے لیے عورت یا مرد کے لیے حدود و قیود کا تعین کرتا ہے، جیسا کہ امن عامہ سے ٹکرانے والے نجی معاہدوں میں بھی یہ حدود نظر آتی ہیں، اور ان میں سے ایک یہی زیر بحث موضوع ہے۔ لیکن یہ چیز سماج میں فیصلے کی آزادی سے معنی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے قوانین، مثلا فرانس کے قانون اور دوسرے ممالک کے قوانین میں اس سلسلے میں حدود و قیود نظر آتی ہیں۔ ڈاکٹر محقق داماد کا مزید کہنا ہے کہ اسلام میں بیٹی کی شادی کے لیے والد کی اجازت قانونی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے معنی بیٹی پر باپ کی بالادستی کے نہیں ہیں، اور اسے لڑکی کی خود مختاری پر ضرب نہیں پڑتی ہے۔ والد کی اجازت کے بارے میں فقہا کے فتاوی مختلف ہیں۔ لڑکی کی روحانی اور جسمانی صورتحال اور مشاورت کی ضرورت کے پیش نظر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں والد کی اجازت کو ضروری شرط قرار دیا ہے، اور آئلی قوانین میں بھی یہی نظریہ قبول کیا گیا ہے۔ اس مطلب سے زیادہ آگاہ ہونے کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عصر حاضر کے ایک عظیم دانشمند شہید مرتضیٰ مطہری کے نظریے کی جانب اشارہ کیا جائے۔ شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ والد کی اجازت کی شرط سے یہ خیال ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ لڑکی کو عقلی، فکری اور سماجی اعتبار سے کمزور فرض کیا گیا ہے، کیونکہ اس مسئلے کا تعلق عورت و مرد کی نفسیات سے ہے۔ عورتیں جلدی یقین کر لینے کے احساس کے پیش نظر مردوں کے محبت کے دعوے پر فوراً یقین کر لیتی ہیں، اور بعض اوقات ہوس پرست مرد عورتوں کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بہت سی لڑکیاں ایسے مردوں کے جال میں پھنس چکی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ مردوں اور لڑکوں کی خصوصیات اور ان کے جذبات سے آگاہ والد اپنی نا تجربہ کار بیٹیوں کے لیے شوہروں کے انتخاب پر نظر رکھیں۔ پس معلوم ہوا کہ قانون نے نہ صرف عورت کی توہین نہیں کی ہے بلکہ حقیقت پسندی کے ساتھ اس کی پشت پناہی کی ہے۔ یہاں یہ سوال پیش آتا ہے کہ کیا والد کی اجازت کی کوئی حد ہے یا نہیں؟ یعنی اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو لیکن لڑکی کا باپ اس شادی پر راضی نہ ہو تو کیا ایسی صورت میں لڑکی کی خود مختاری ختم نہیں ہو جاتی؟ جناب ڈاکٹر محقق داماد نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ لڑکی کے باپ یا ولی کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ اس کا غلط استعمال نہیں کر سکتا ہے اور معقول حد سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتا ہے، اور لڑکی اس صورت میں اپنی خود مختاری کا دفاع کرتے ہوئے ضروری فیصلہ کر سکتی ہے۔ اسلام انسان دوستی پر مبنی اپنے زاویہ نگاہ کے پیش نظر لڑکی کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ قانونی راستوں سے اپنا حق حاصل کرے۔ اس سلسلے میں ایران کے آئلی قانون میں آیا ہے کہ اگر لڑکی کا والد یا دادا بغیر کسی وجہ کے اسے شادی کی اجازت نہ دیں تو لڑکی جس لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے اس کا نام، پتہ، نکاح کی شرائط اور طے شدہ مہر کی مقدار بتا کر عدالت سے اجازت حاصل کرنے کے بعد اس لڑکے کے ساتھ شادی کر سکتی ہے اور نکاح کا اندراج کروا سکتی ہے۔ عزیز سامعین، ہم آج کے پروگرام کا اختتام اسی سے متعلق ایک واقعے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ایک لڑکی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پریشان اور خوف زدہ حالت میں آئی اور اپنے والد کی شکایت کرنے لگی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد نے کیا کیا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا کہ میرے والد کا ایک بھتیجا ہے اور انہوں نے مجھ سے پوچھے بنا اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکی سے کہا کہ وہ اس نکاح پر راضی ہو جائے اور مخالفت نہ کرے۔ لڑکی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے چچا زاد کو پسند نہیں کرتی ہوں، میں ایسے لڑکے کی بیوی کیسے بن سکتی ہوں جس کو میں پسند نہیں کر سکتی؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسے پسند نہیں کرتی ہو تو تمہیں اپنے شوہر کے انتخاب کا حق حاصل ہے۔ لڑکی نے خوشی و مسرت کے ساتھ کہا کہ اتفاق سے میرے چچا کا بیٹا ایک اچھا شوہر ثابت ہوگا اور میں اپنے والد کے فیصلے سے متفق ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں تاکہ آپ کی زبان مبارک سے یہ سن سکوں کہ والد کو لڑکی کے مشورے کے بغیر فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلے وار پروگرام پسند آ رہا ہوگا۔ پروگرام کے بارے میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ ہمیں آپ کے خطوط کا انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گھر اور گھرانہ سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اور اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا، تو سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 19 اردیبہشت، 11 ذیقعدہ اور 9 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ گیارہ ذیقعدہ سن 148 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی۔ آپ کی تربیت اپنے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی، اور اس مقدس ماحول میں بچپنا اور جوانی کی متعدد منزلیں طے ہوئیں اور 35 برس کی عمر پوری ہوئی۔ اگرچہ آخری چند سال اس مدت کے وہ تھے جب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام عراق میں قید و ظلم کی سختیاں برداشت کر رہے تھے۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد منصب امامت سنبھالا اور مامون کے ہاتھوں شہادت تک لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ انجام دینے کے ساتھ ہی کفر و شرک اور الہادی مکاتب فکر نیز درباری اسلام کے مقابلے میں حقیقی محمدی اسلام کی ترویج میں مصروف رہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا روضہ مبارک مشہد مقدس میں واقع ہے، جہاں ہر وقت آپ کے عقیدت مندوں کا ہجوم رہتا ہے۔ گیارہ ذیقعدہ سن 321 ہجری قمری کو مشہور ترین ایرانی خاندان آل بویا کی حکومت کا آغاز ہوا۔ یہ خاندان دیالما یا دیلمیان کے نام سے بھی مشہور تھا۔ آل بویا نے اپنی حکومت کے زمانے میں بہت سے شہروں پر قبضہ کیا اور اپنا سکہ رائج کیا۔ آل بویا نے اسلامی ثقافت اور علم کی بڑی خدمت کی۔ وہ اہل علم اور دانشوروں کا بہت احترام کرتے تھے۔ اس طرح شعائر دینی کے احیاء اور انہیں رائج کرنے میں انہوں نے بڑے کام کیے۔ آل بویا خاندان کی تعمیرات ایران اور عراق میں موجود ہیں، جن میں ایک بغداد میں ازودی اسپتال اور سینکڑوں دوسرے اسپتال اور مدرسے قابل ذکر ہیں۔ گیارہ ذیقعدہ سن 336 ہجری قمری کو عظیم مسلمان فقیہ اور عالم دین محمد بن نعمان المعروف شیخ مفید کی بغداد میں ولادت ہوئی۔ انہوں نے علمی خاندان میں پرورش پائی، ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، اس کے بعد اس زمانے کے ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا اور پھر حوزہ علمی نجف اشرف تشریف لے گئے۔ شیخ مفید کا ایک فکری اور علمی کام دوسرے مذاہب کے فقہا اور دانشوروں سے مناظرہ کرنا تھا۔ اس طرح آپ نے بہت سے افراد کو خرافات سے نجات دلائی اور انہیں اسلام کی حقانیت سے آگاہ کیا۔ بہت سے علماء نے آپ سے کسب فیض کیا ہے، جن میں اہم ترین شخصیت شیخ توسی کی ہے۔ شیخ مفید نے 200 سے زیادہ کتابیں تالیف کیں، جن میں الارشاد، الارکان اور اصول الفقہ بہت معروف ہے۔ انیس اردیبہشت سن 1226 ہجری شمسی کو ایران کے ایک مجاہد عالم دین آیت اللہ سید عبدالحسین پیدا ہوئے۔ وہ لارستان میں پیدا ہوئے اور وہیں ابتدائی دینی تعلیم حاصل کی۔ اعلیٰ دینی تعلیم کے حصول کے لیے وہ عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے۔ وہاں انہوں نے مرزا بزرگ شیرازی کے درس میں شرکت کی اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد آیت اللہ سید عبدالحسین مرزا بزرگ شیرازی کے حکم پر عوام کی ہدایت کے لیے لارستان تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے دینی تعلیمی مرکز قائم کیا۔ لارستان میں آپ کی موجودگی کی وجہ سے عیسائی مبلغین کے اثر و رسوخ میں کمی واقع ہوئی۔ آیت اللہ سید عبدالحسین نے برطانوی جارحین کا مقابلہ کرنے والوں کا بھی بھرپور ساتھ دیا۔ آیت اللہ سید عبدالحسین نے 86 سال کی عمر میں وفات پائی۔ نو مئی سن 1653 عیسوی کو دنیا کی ایک خوبصورت ترین عمارت اور ہندوستان میں اسلامی فن تعمیر کے اعلیٰ ترین نمونے تاج محل کی تعمیر کا کام مکمل ہوا۔ تاج محل کی تعمیر 22 سال میں مکمل ہوئی تھی۔ یہ عمارت ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے تاریخی شہر آگرہ میں واقع ہے۔ یہ خوبصورت عمارت مغل بادشاہ شاہجہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کرائی تھی۔ ہر سال دنیا کے ہزاروں سیاح اس عمارت کو دیکھنے کے لیے آگرہ کا سفر کرتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اس عمارت کی تعمیر کے لیے شاہجہاں نے دنیا کے بہترین معماروں کو بلایا اور آخرکار تاج محل کی تعمیر کی ذمہ داری ایران کے فن تعمیر کے ممتاز استاد عیسیٰ اصفہانی کو سونپی۔ فن تعمیر کے اس ماہر استاد نے 22 سال میں ایسی عمارت بنا کر دی جس کی خوبصورتی اور زیبائی اور فن معماری کی باریکیاں آج بھی سیاحوں کو مبہوت کر دیتی ہیں۔ نو مئی سن 1805 عیسوی کو مشہور جرمن ادیب، شاعر اور ڈرامہ نویس فریڈرک شلر کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1759 میں پیدا ہوئے تھے۔ فریڈرک شلر کو بچپن سے ہی لکھنے اور شعر کہنے کا شوق تھا۔ بعد میں وہ معروف جرمن شاعر گوئٹے سے متعارف ہوئے اور جرمن ادب میں نئی روش ایجاد کی۔ لوٹیرے نامی ڈرامہ فریڈرک شلر کی پہلی تخلیق ہے جو استبدادی حکومت کے خلاف ان کا مشہور ترین ڈرامہ شمار ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کی اشاعت کے بعد فریڈرک شلر کی تحریروں پر پابندی لگ گئی۔ فریڈرک شلر کی دیگر اہم تخلیقات میں میری اسٹوارٹ ہالینڈ کے زوال کی تاریخ اور 30 سالہ جنگ کی تاریخ کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ نو مئی سن 1992 عیسوی کو آرمینیا کی فوج نے جمہوریہ آذربائیجان پر حملہ کر دیا۔ آرمینیا آذربائیجان کے قراباغ علاقے کو اپنے ساتھ ملحق کرنا چاہتا تھا۔ یہ حملہ بھی جمہوریہ آذربائیجان کو کمزور کرنے اور قراباغ کے علیحدگی پسندوں کی پوزیشن کو مضبوط بنانے کی غرض سے انجام دیا گیا۔ اس حملے کے دوران آرمینیا کے فوجیوں نے آذربائیجان کے تقریباً 20% علاقے، خصوصاً شوشا اور لاچین کے اسٹریٹجک علاقوں پر جو آرمینیا کو قراباغ سے ملاتے ہیں، قبضہ کر لیا۔ سن 1993 میں دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی کے باوجود جمہوریہ آذربائیجان کا یہ علاقہ بدستور آرمینیا کے قبضے میں ہے اور قراباغ کا دیرینہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ مولا امام رضا علیہ السلام، جن کی آج ولادت با سعادت کا دن ہے، ارشاد فرماتے ہیں، نیکی کو چھپانے والا 70 نیکیوں کی برابری کرتا ہے، اور برائی کا اظہار کرنے والا متروک ہوگا، اور برائی کو چھپانے والا بخشا جائے گا۔ یا سامعین، ایک اور مقام پر امام ارشاد فرماتے ہیں، ہر انسان کی عقل اس کی دوست اور اس کی جہالت اس کی دشمن ہے۔ امام ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، انسان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو اسے اللہ سے غافل کر دے، انسان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو اسے اللہ سے غافل کر دے، اور یہی چیز جو اللہ سے انسان کو غافل کر دے، انسان کے لیے نہایت ہی ضرر انگیز ہوتی ہے۔ جی ہاں سامعین، اب وقت ہوا ہے فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کے پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے گا۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے آپ نے ہمارے گزشتہ پروگراموں کو غور سے سنا ہوگا، اور ان اسباق میں موجود اہم الفاظ اور تراکیب کو اپنی نوٹ بک پر لکھ کر اسے آپ نے دہرایا بھی ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں سنا تھا، محمد اور رامین ہاسٹل کے کمرے میں اکٹھے ہو گئے ہیں، اور دونوں کو تہران یونیورسٹی کی ہاسٹل انتظامیہ نے ایک کمرے میں رہنے کی اجازت دے دی ہے۔ محمد اور رامین کی آج صبح 8 بجے کلاس ہے، اور اس وقت صبح کے 7 بج رہے ہیں۔ دونوں کو کلاس پہنچنے کی جلدی ہے، اور دونوں یونیورسٹی جانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ چونکہ یونیورسٹی کی بس 7:30 بجے ہاسٹل کے مین گیٹ سے یونیورسٹی جائے گی، لہذا محمد اور رامین کی پوری کوشش ہے کہ وہ بس کے ذریعے ہی یونیورسٹی جائیں۔ محمد اور رامین کے دوست سعید کے پاس کافی وقت ہے، کیونکہ اس کا کالج ہاسٹل سے بالکل نزدیک ہے، اور وہ پیدل چل کر ہی کالج جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں کالج اور یونیورسٹی جانے کے لیے کیا کیا کام انجام دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج کے سبق میں استعمال ہونے والے اہم الفاظ پر توجہ کریں، نئے الفاظ اور محاوروں کو لکھیں اور انہیں چند بار دہرائیں۔
صبح بخیر،
صبح بخیر۔
ساعت،
وقت۔
چند،
کتنا، یہ مقدار کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا
ساعت چند است،
کیا وقت ہوا ہے،
7،
7،
آرے،
ٹھیک یا جی ہاں،
بلے،
ہاں،
خیلی،
بہت،
امروز،
آج،
تو،
تو یا تم،
داری،
تمہارے پاس ہے،
دانشگاہ،
یونیورسٹی،
تو می روی،
تم جا رہے ہو،
دانشکده،
کالج،
نزدیک من،
میرے قریب،
می روم،
جا رہا ہوں،
پیاده،
پیدل،
ہم،
بھی،
عجله کن،
جلدی کرو،
اتوبوس،
بس،
می رود،
جائے گی،
7:30،
7:30،
حتماً،
یقیناً،
خدا حافظ،
خدا حافظ۔ سامعین، اب محمد، رامین اور سعید کے درمیان ہونے والی گفتگو سماعت فرمائیں۔
صبح بخیر محمد۔
صبح بخیر محمد۔ سامعین، ایرانی ثقافت یا تہذیب میں جب افراد صبح کے وقت ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو عام طور پر الگ سلگ کے ساتھ ساتھ صبح بخیر بھی کہتے ہیں۔ صبح بخیر آپ کے علم ہی ہے، یعنی صبح کا آغاز اچھا ہو، یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جسے انگریزی میں گڈ مارننگ کہا جاتا ہے۔
صبح بخیر، ساعت چند است؟
صبح بخیر، وقت کیا ہوا ہے؟
هفت.
سات بجے ہیں۔
ساعت هفت است؟
سات بج گئے ہیں۔
آرے خیلی دیر است۔
جی ہاں، کافی دیر ہو گئی ہے۔
سلام، صبح بخیر۔
سلام، صبح بخیر۔
امروز صبح تو کلاس داری؟
کیا آج تمہاری کلاس ہے؟
بلے، ساعت هشت۔
جی ہاں، آٹھ بجے۔
تو با اتوبوس به دانشگاه می روی؟
کیا تم بس کے ذریعے یونیورسٹی جاؤ گے؟
نه، دانشکده نزدیک است، من پیاده می روم۔
نہیں، میرا کالج نزدیک ہے، میں پیدل جاؤں گا۔
رامین، تو ہم پیاده به دانشگاه می روی؟
رامین، کیا تم بھی پیدل یونیورسٹی جاؤ گے؟
نه، من با اتوبوس به دانشگاه می روم۔
نہیں، میں بس کے ذریعے یونیورسٹی جاؤں گا۔
من ہم با اتوبوس به دانشگاه می روم۔
میں بھی بس کے ذریعے یونیورسٹی جاؤں گا۔
پس عجله کن، اتوبوس هفت و نیم می رود۔
پس جلدی کرو، بس 7:30 بجے روانہ ہو جائے گی۔
حتماً، خدا حافظ۔
یقیناً، خدا حافظ۔
بے سلامت۔
سامعین، فارسی میں لفظ بے سلامت ایک دعائیہ کلمہ ہے اور معمولاً خدا حافظی کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ بعض اوقات سلامت رہو کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اب آئیے فارسی جملوں کو ایک بار پھر سنتے ہیں۔
صبح بخیر محمد۔
صبح بخیر، ساعت چند است؟
هفت۔
ساعت هفت است؟
آره، خیلی دیر است۔
سلام، صبح بخیر۔
صبح بخیر، امروز صبح تو کلاس داری؟
بله، ساعت 8.
سعید، تو با اتوبوس به دانشگاه می روی؟
نه، دانشکده نزدیک است، من پیاده می روم.
رامین، تو هم پیاده به دانشگاه می روی؟
نه، من با اتوبوس به دانشگاه می روم.
منم با اتوبوس به دانشگاه می روم.
پس عجله کن، اتوبوس ساعت 7:30 می رود.
حتما، خدا حافظ سعید.
خدا حافظ.
به سلامت.
سامعین، محمد اور رامین تیزی سے کمرے سے باہر نکل کر بس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس دوران سعید آہستہ آہستہ تیار ہو رہا ہے تاکہ وہ بھی وقت پر کالج پہنچ جائے۔ سامعین، اور اب ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔
سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا تم مگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کاروان امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا ہے صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس اسلام سے ایک وفا چاہیے، سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے، یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد۔ قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں، باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں، گانیاں اپنے جذبے ابھرتے رہیں، اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی بدستور جاری، پاکستان اور ہندوستان کے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے دعوے۔ ہم ایرانی قوم کے مفادات سے دستبردار نہیں ہوں گے، میجر جنرل حسین سلامی کا سید ابراہیم رئیسی کی برسی کے اجتماع سے خطاب۔ یمن کے عوام کی طرف سے غزہ کے مظلوموں سے اظہار یکجہتی کے لیے بہت بڑی ریلی، غزہ کی حمایت اور امریکہ اور حسینی حکومت کے خلاف نعرے۔ اور غزہ میں پانی کی شدید قلت، لاکھوں شہریوں کی زندگی خطرے میں۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ کی صورتحال میں دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان کشمیر کی لائن آف کنٹرول پر بھی شدید فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے، اور دونوں نے ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا اور حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے سرحدی علاقوں میں ہندوستانی فوجی تنصیبات پر حملے کیے جنہیں ناکام بنا دیا گیا۔ اس درمیان ہندوستانی فوج اور حکام نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی فوج نے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات اچانک جموں سے لے کر پٹھان کوٹ، جیسلمر، امرتسر، بھوج اور دیگر سرحدی علاقوں پر حملے شروع کر دیے۔ دوسری جانب پاکستان کا کہنا ہے کہ ہندوستان کے زیر انتظام جموں سمیت دیگر سرحدی علاقوں میں پاکستانی حملوں سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں۔ اس درمیان پاکستان کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وہاڑی، پاکپتن اور اکاڑا شہروں میں ڈرون سے حملے کیے، جن میں پاکستانی فوج کے دعوے کے مطابق 5 ہندوستانی ڈرونز کو مار گرایا گیا۔ اس درمیان کشمیر کی لائن آف کنٹرول پر دونوں جانب سے شدید فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے، دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر سرحد کے قریب
شہریوں کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا ہے۔ اس درمیان دونوں ملکوں کے حکام کی جانب سے بھی الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ خطے میں حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورے ہندوستان میں اس ملک کے قومی سلامتی کے مشیر سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات، نیز علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ہندوستان کے اعلی حکام سے مشاورت اور دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ کمیشن میں شرکت کے لیے اپنی نئی دہلی کے دورے کے دوران ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوال سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات، نیز علاقائی اور بین الاقوامی حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈیڑھ گھنٹے تک جاری رہنے والی اس ملاقات میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوال نے جنوبی ایشیا کے علاقے میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے کی ضرورت اور خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ اس سے قبل ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورے نئی دہلی میں ہندوستان کے وزیر خارجہ اور ہندوستان کی صدر جمہوریہ سے بھی ملاقات کی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دہلی کے راشٹرپتی بھون میں ہندوستان کی صدر جمہوریہ سے ہونے والی ملاقات میں ایران اور ہندوستان کے دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون، نیز مختلف دیگر مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی نے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونی گفتگو میں ایجنسی کے ساتھ جاری ایران کے تعاون پر بات چیت کی ہے۔ آئی اے ای کے سربراہ رافائل گروسی نے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے اپنی ٹیلی فونی گفتگو میں ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں ایجنسی اور تہران کے درمیان تعاون کے بارے میں گفتگو کی۔ اس ٹیلی فونی رابطے میں ایٹمی معاملے پر ایران اور امریکہ کے مابین بالواسطہ مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سعودی عرب اور قطر کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی اصولی پالیسی ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات کو تقویت دینا ہے، اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سعودی عرب کے اعلی حکام سے بات چیت کے لیے ہفتے کو ریاض پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ فلسطین، خاص طور پر غزہ میں صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیتوں کو بند کرانے اور علاقے کے دیگر مسائل پر بات چیت کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ سعودی عرب کے بعد قطر کا دورہ کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے پاکستانی ہم منصب سے ٹیلی فونی گفتگو کے دوران پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جاری کشیدگی کم کرنے پر تاکید کی ہے۔ ارنا کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہ جو ہندوستان کے اعلی رتبہ حکام کے ساتھ ملاقات کے لیے ایک روزہ دہلی کے دورے پر تھے، اپنے پاکستانی ہم منصب محمد اسحاق ڈار کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں شدت کے بعد جنوبی ایشیا کی سیکورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں ہندوستان کے حکام کے ساتھ ہونے والے اپنے مذاکرات کا ذکر کرتے ہوئے حالات کو بدتر ہونے سے بچانے اور کشیدگی کم کرنے کے لیے ہندوستان اور پاکستان دونوں فریق کی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں علاقے کی موجودہ صورتحال اور اپنے ملک کے موقف کی وضاحت کی اور کہا کہ اسلام آباد کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے ایران کے دشمنوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے غلطی کی تو ہم تم پر جہنم کے دروازے کھول دیں گے۔ تم انصار اللہ کا ایک میزائل برداشت نہ کر سکے تو ایرانی میزائلوں کو کیسے برداشت کر سکو گے؟ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی نے مشہد مقدس میں شہید صدر آیت اللہ ابراہیم رئیسی اور شہداء خدمت کی پہلی برسی کی مناسبت سے منعقد ہونے والے عظیم اجتماع میں کہا کہ شہید ابراہیم رئیسی ان کے ساتھ ممتاز شخصیت کے مالک تھے اور انہیں خدا نے مسلم امہ کی خدمت کے لیے پیدا کیا تھا۔ انہوں نے ایران کے دشمنوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے غلطی کی تو ہم تم پر جہنم کے دروازے کھول دیں گے، تم انصار اللہ کا ایک میزائل برداشت نہ کر سکے تو ایرانی میزائلوں کی کثرت کو کیسے برداشت کر سکو گے؟ انہوں نے امریکی حکام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایران جوہری ہتھیار کا خواہاں نہیں، تاہم ایٹمی معاملے پر اگر تم دھمکی دو گے تو جان لو کہ ہم کسی بھی پیمانے پر جنگ کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ہم ایرانی قوم کے مفادات سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب ایران جوہری مسئلے میں سفارتکاری و منصفانہ حل کو ترجیح دیتا ہے، تاہم ہر سطح پر جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ یہ بات سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے سربراہ جنرل سلامی نے ایران کے جوہری مسئلے کے خلاف امریکی صدر ٹرمپ کے جارحانہ موقف کے رد عمل میں کہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف سخت موقف اپناتے ہوئے کہا کہ ایران سے نمٹنے کے صرف دو راستے ہیں، یا تو انہیں خوبصورتی سے تباہ کریں یا پھر سنگ دلی سے۔ اس بیان کے جواب میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے سربراہ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ اگرچہ ایران جوہری مسئلے میں سفارتکاری و منصفانہ حل کو ترجیح دیتا ہے، لیکن وہ ہر سطح پر جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ امریکیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں دھمکایا تو ہم ہر پیمانے پر جنگ کے لیے تیار ہیں۔ جنرل حسین سلامی نے مزید کہا کہ نئی دھمکیوں اور پابندیوں کے ذریعے امریکیوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ناقابل اعتماد اور غیر قابل اعتبار ہیں۔ یمن کے عوام نے ایک بار پھر غزہ کے مظلوموں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک بہت بڑی ریلی نکالی۔ خبروں کے مطابق یمن کے عوام نے صوبہ سعدہ کی سڑکوں پر نکل کر ایک تاریخی ریلی نکالی۔ ریلی میں لاکھوں کی تعداد میں شریک یمنی شہری غزہ کی حمایت اور امریکہ نے سینی حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ ریلی کے شرکا کا کہنا تھا کہ ہم نے اللہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دی ہے، اب اسرائیل کو بھی شکست دیں گے۔ ریلی کے شرکا نے ایک بار پھر سینی حکومت کے خلاف یمنی فوج کے حملوں کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت آخری دم تک جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ مارچ سے اب تک یمن پر امریکی حملے میں امریکہ کو $1 ارب سے زائد اخراجات برداشت کرنے پڑے ہیں۔ اس دوران ان کے متعدد جنگی طیارے اور ڈرونز بھی یمنی فوج نے تباہ کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف نے غزہ کی پٹی میں پانی کے بحران کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں 10 میں سے صرف ایک فرد کو پینے کا صاف پانی میسر ہے۔ فلسطین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وفا کے مطابق یونیسیف نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں پانی کی شدید قلت سنگین مرحلے پر پہنچ گئی ہے اور علاقے کی 90% آبادی صاف پانی تک رسائی سے محروم ہے۔ اس صورتحال نے لاکھوں شہریوں خصوصاً بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نومبر 2024 میں تقریباً 6 لاکھ لوگوں کو مختصر مدت کے لیے پینے کے پانی تک رسائی حاصل تھی، لیکن یہ رسائی دوبارہ منقطع کر دی گئی۔ اقوام متحدہ کے اداروں کے اندازے بتاتے ہیں کہ 18 لاکھ افراد، جن میں نصف سے زیادہ بچے ہیں، کو پانی، صفائی ستھرائی اور طبی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ فلسطین کے حامی ہزاروں افراد نے حقائق کی سینسرشپ اور فلسطین میں نسل کشی کو چھپانے کے خلاف لندن میں بی بی سی کے صدر دفتر کے سامنے احتجاج کیا ہے۔ ارنا کے مطابق یہ احتجاج فلسطین کے حامی گروپوں بشمول فلسطین یکجہتی مہم، پی ایس سی، برطانیہ میں فلسطینی ایسوسیشن اور دیگر سول سوسائٹی کی تنظیموں کی دعوت پر منعقد ہوا۔ احتجاج میں شامل مظاہرین نے فلسطینی پرچم کے ساتھ پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے، جن پر آزاد فلسطین، قبضہ ختم کرو اور غزہ میں جاری جرائم کی شفاف رپورٹنگ کرو جیسے نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے برطانوی پبلک میڈیا پر ایک طرفہ کوریج، متاثرین کی آوازوں کو نظر انداز کرنے اور اسرائیل کے اقدامات کو مثبت بنا کر پیش کرنے کا الزام لگایا اور فلسطین کے بارے میں میڈیا کے نقطہ نظر میں اصلاح کا مطالبہ کیا۔ سینی فوج نے غزہ میں اپنے دو فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔ سینی فوج نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپ میں دو اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ چار اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں دو اسرائیلی فوجی افسران بھی شامل ہیں۔ اس درمیان اسرائیل کے ٹی وی چینل 13 نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک دنیا کے 40 ملکوں نے سینی فوجیوں کے خلاف عدالتوں میں شکایتیں درج کرائی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سینی حکومت کی کابینہ نے ممکنہ طور پر بیرون ملک سفر کے دوران اسرائیلی فوجیوں کی گرفتاری کے خوف اور خطرات سے بچنے کے لیے ایک نئی ورکنگ کمیٹی تشکیل دی ہے۔ سینی حکومت کے ٹیلی ویژن چینل نے اس سے پہلے بھی اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ مقبوضہ فلسطین سے باہر ملکوں میں سینی فوجیوں کے خلاف 50 سے زائد شکایتیں مختلف عدالتوں میں درج کرائی گئی ہیں۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ فلسطین سے باہر ملکوں میں سینی فوجیوں کے خلاف قانونی کارروائیوں اور انہیں سزا دلانے کی کوششوں میں اضافہ ہوگا۔ دوسری جانب اسرائیلی اخبار ہارٹز نے تل ابیب یونیورسٹی کے ذریعے انجام دی گئی ایک تحقیقاتی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ سینی فوج کے رزرو فوجیوں میں 12% فوجی جنہوں نے غزہ جنگ میں حصہ لیا ہے ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ سینی اخبار ہارٹز نے لکھا ہے کہ رزرو سینی فوجیوں کے ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے اب یہ فوجی کسی کام کے نہیں رہ گئے ہیں۔ مذکورہ اخبار نے اس سے پہلے لکھا تھا کہ غزہ جنگ کے بعد اسرائیلی فوجیوں میں نفسیاتی بیماریوں میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر غاصب سینی حکومت کے حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 52,760 ہو گئی ہے۔ ایرنا نے وفا نیوز ایجنسی کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ اس مدت میں غاصب سینی فوجیوں کے حملوں میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 119,264 ہو گئی۔ فلسطین کی وفا نیوز ایجنسی نے اسپتال کے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ گزشتہ 18 مارچ سے غزہ پر دوبارہ شروع ہونے والے سینی حملوں میں 2,651 فلسطینی شہید اور 7,223 زخمی ہو چکے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 106 فلسطینی شہریوں کے جنازے اور 367 زخمی اسپتالوں میں لائے گئے ہیں۔ سینی وزیر اعظم نتنیاہو نے امریکہ انصار اللہ کے درمیان جنگ بندی پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق یمن کی استقامتی تنظیم انصار اللہ اور امریکہ کے درمیان حالیہ جنگ بندی کے معاہدے نے سینی وزیر اعظم نتنیاہو کو سخت مایوسی میں مبتلا کر دیا، جسے سیاسی مبصرین واشنگٹن کے تل ابیب سے لا تعلقی کا مظہر قرار دے رہے ہیں۔ نتنیاہو نے اس معاہدے پر پہلی مرتبہ رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ہر خطرے کے مقابلے میں اکیلا اپنا دفاع کرے گا۔ یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ٹرمپ نے یمن پر فوجی حملے روکنے کا اعلان کیا تھا، جس پر اسرائیلی سیاسی حلقوں میں گہرے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہماری دوسری مجلس کا آخری پروگرام انداز جہاں، اور اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ اتنا آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کا دورہ ہندوستان۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اپنے معزز مہمانوں سے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی ہندوستان کے سرکاری دورے پر نئی دہلی پہنچے. انہوں نے اپنے ہندوستانی ہم منصب ایس جے شنکر سے ملاقات کی. اس کے علاوہ انہوں نے ہندوستان کی صدر سے بھی ملاقات کی. اس دوران دہلی میں اپنے قیام کے دوران ایران کے وزیر خارجہ اور اسی طرح ہندوستان کے وزیر خارجہ نے ایران ہند مشترکہ کمیشن کے 20ویں اجلاس کی صدارت بھی کی. ایران ہند مشترکہ کمیشن کا 20ویں اجلاس ایک ایسے موقع پر ہوا جب ایران اور ہندوستان کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے. اس موقع پر دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے اور وفود نے مختلف شعبوں خاص طور پر اقتصادی ثقافتی شعبوں میں باہمی تعاون کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا. اس کے ساتھ ہی چابہار بندرگاہ اور اس کا توسیع منصوبہ بھی اس پروگرام یا نشست میں زیر غور آیا اور اس کو جلد سے جلد پائے تکمیل تک پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا گیا. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے آج اپنے معزز مہمانوں سے. ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, اسے دیکھتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے دورے ہندوستان اپنے ہندوستانی ہم منصب ایس جے شنکر سے حیدرآباد ہاؤس میں ملاقات کی. یہ دورہ ایران اور ہندوستان کے مشترکہ کمیشن کے 20ویں اجلاس میں شرکت کی غرض سے انجام پایا ہے. نئی دہلی کے حیدرآباد ہاؤس پہنچنے پر ہندوستانی وزیر خارجہ نے اپنے مہمان وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا پرتپاک استقبال کیا. اس ملاقات میں اہم دو طرفہ اور علاقائی صورتحال, خاص طور پر جنوبی ایشیا اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جاری کشیدگی پر بات چیت ہوئی. ایرانی وزیر خارجہ کے ہمراہ ایران کی پیٹرولیم, اقتصاد, صحت کی وزارتوں اور ایران کے سینٹرل بینک کے عہدیداروں کا ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی نئی دہلی گیا ہے. ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا اور ہندوستان اور ایران کی دوستی کے معاہدے کے 75ویں سالگرہ کے موقع پر انجام پانے والا یہ دورہ دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کا بہترین اور گراں قدر موقع ہے. نئی دہلی میں دونوں ملکوں کے مشترکہ کمیشن کے 20ویں اجلاس کی صدارت ایران اور ہندوستان کے وزرائے خارجہ نے کی, جس کے بعد دونوں ملکوں نے صحت اور ادویات, نیز کسٹم کے امور میں دو مسودوں پر دستخط کیے. اس موقع پر دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ بھی موجود تھے. ایران اور ہندوستان کے مشترکہ کمیشن کا آخری اجلاس 2019 میں تہران میں منعقد ہوا تھا. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے اس دورے میں ہندوستان کی صدر اور اسی طرح قومی سلامتی کے امور کے مشیر سے ملاقات کا بھی پروگرام شامل ہے. ایران اور ہندوستان کے تعلقات میں پائے جانے والی گنجائش اور توانائیاں بہت زیادہ وسیع ہیں اور دونوں ہی ممالک ابھی تک ان گنجائشوں اور مواقع سے اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکے جتنا وہ اٹھا سکتے تھے. چابہار بندرگاہ ایران اور ہندوستان کے مابین تعاون کی سب سے بڑی علامت اور اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر سیاسی عزم و ارادہ صحیح طریقے سے عملی شکل اختیار کر لے تو یہ موضوع دیگر شعبوں میں بھی ایک مثال بن سکتا ہے. ہندوستان ایران کے لیے دوا اور اشیاء خوراک برآمد کرنے والا ایک بڑا ملک ہے اور گزشتہ برس چابہار بندرگاہ کے تعلق سے ایران اور ہندوستان کے تعاون کے 10 سالہ طویل المیاد سمجھوتے پر دستخط ہو جانے کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات اور زیادہ مستحکم اور وسیع ہوئے ہیں. اور اس سمجھوتے پر دستخط کو 1 سال پورے ہونے پر ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ ہندوستان دو قدیم تہذیبوں کے حامل ملکوں کے تعلقات کو پہلے سے بھی زیادہ وسیع کر سکتا ہے. ایران اور ہندوستان اہم علاقائی اور عالمی تنظیموں, من جملہ شنگھائی اور بریکس جیسی تنظیموں کے رکن ممالک ہیں اور دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ نے ان تنظیموں کے دائرہ کار میں اپنا تعاون مزید فروغ دینے کے طریقوں پر بات چیت کی ہے.
موضوع پر یہاں ہم نے گفتگو کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کے ممتاز طرز نگار اور اقتصادی امور کے ماہر ڈاکٹر ہادی طالبیان صاحب کو. اسی طرح سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہندوستان کے سینئر طرز نگار پروفیسر آفتاب کمال پاشا صاحب, دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سیدھے چلتے ہیں نئی دہلی, جہاں سے اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ہندوستان کے سینئر طرز نگار پروفیسر آفتاب کمال پاشا صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
جی کمال پاشا صاحب, موجودہ صورتحال میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کے دورے ہندوستان کی اہمیت پر ابتدان آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے یہ دورہ, اس لیے کہ بھارت ہندوستان ایران سے اچھے تعلقات بنائے رکھنا چاہتا ہے, لیکن اس میں کچھ دشواریاں حال میں آ رہی. ایک تو بھارت اور پاکستان کے بیچ میں دو تناؤ ہوا پہلگام کو لے کے جو جنگ کے آثار نظر آ رہے ہیں دونوں کے بیچ میں, یہ ایک مدعا ہے. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کا دباؤ لگاتار ہندوستان پہ ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات آگے نہ بڑھائیں, بلکہ جس سے کہ ہم تیل لینا ایران سے بند کر دیے ہیں اور تجارت بھی بہت کم مقدار میں ہوتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ آپ نے چابہار کا ذکر کیا, جو کہ بھارت ہندوستان نے اس میں بہت کچھ دلچسپی بتائی ہے, لیکن دوبارہ امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ میں آ کے جو مڈل ایسٹ کوریڈور متحدہ عرب امارات اور سعودی عربیہ, اردن, اسرائیل کے ہوتے ہوئے یورپ کو کنیکٹ کرنے والا ہے, اس پہ بھی بھارت دھیان دے رہا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اسرائیل چونکہ ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, تو بھارت اور اسرائیل کے بیچ میں کافی گہرے دفاعی تعلقات اور سیاسی تعلقات ہیں, اس کو بھی مد نظر ہمیں رکھنا چاہیے. اور جو برکس میں اہم رول بھارت جو ادا کر رہا ہے, چین اور روس اور ساؤتھ افریقہ, برازیل اور دوسرے ایران جیسے ملکوں کو لے کے, اس پہ بھی ڈونالڈ ٹرمپ امریکی صدر کافی بھارت پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ برکس میں آپ کی شمولیت یا جو انٹرسٹ ہے اس کو کمزور کریے, ورنہ ہم ٹیرف ڈالیں گے اگر ڈالر کا استعمال کم کریں گے تو. تو حالانکہ چین اور ایران کے تعلقات بہت گہرے ہیں, لیکن ہمارا مسئلہ بارڈر ایشو کا ہے چین کے ساتھ, اور چین اور پاکستان کے تعلقات کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. اور ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے جو پوٹینشیل ہے, جو تعلقات اور گہرا تعلقات ہونا چاہیے, وہ ابھی تک ابھر کے نہیں آئے ہیں. صرف 75 سال کی ڈپلومیٹک ریلیشن اور جوائنٹ کمیشن جو بھی 6-7 سال کے بعد ہو رہا ہے, یہ سب بھی نمائش گاہ کی طرح ہو گیا ہے, لیکن جس طریقے سے تعلقات ہونا چاہیے ابھی تک اس عروج تک نہیں پہنچے.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا. پروفیسر صاحب اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ایران کے ممتاز ماہر اقتصادیات اور بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر ہادی طالبیان صاحب. السلام علیکم جناب. جی طالبیان صاحب اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ دہلی کے دورے پر ہیں, نئی دہلی کے, اور انہوں نے آج ایران ہند مشترکہ کمیشن کے اجلاس کی صدارت بھی کی اپنے ہندوستانی ہمسفر کے ہمراہ. اور یہ اجلاس ایک ایسے وقت ہوا جب ایران اور ہندوستان کے سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ بھی منائی جا رہی ہے. ابھی ہمارے مہمان کمال پاشا صاحب یہ کہہ رہے تھے, اور میں آج مقالے بھی کچھ دیکھ رہا تھا ایران کے, اس میں بھی ایرانی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں میں اقتصادی شعبوں میں یا دیگر شعبوں میں تعلقات کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کی جو توانائی, جو صلاحیت پائی جاتی ہے, ابھی تک اس سے یہ دونوں فائدہ نہیں اٹھا پائے, تو اس کے راہ میں کون سی رکاوٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟
خدمت میں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایران اور ہندوستان کے درمیان جو رابطہ ہے, جو رشتے ہیں, اور چاہے وہ اقتصادی ہوں, چاہے وہ تجارتی ہوں, چاہے وہ تاریخی ہو, چاہے وہ فرہنگی ہو, یعنی تہذیب و تمدن کے حساب سے ہو, اور دونوں طرف کے لوگ بھی کے جو طریقہ کار ہے وہ تقریباً, فکر سوچنے کا طریقہ بھی تقریباً کافی نزدیک ہے, لیکن آپ کا کہنا یہ کہ وہ کیوں آج تک اس بلندی تک نہیں پہنچا, کیوں وہاں تک نہیں پہنچ پائے, اس کی بھی بہت ساری مشکلات ہیں, بہت ساری دلیلیں ہیں. دیکھیں کہ جیسے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ روپیے میں, انڈین روپی میں جو ہے وہ تجارت کریں, لیکن اس لیول تک نہیں پہنچ پائے, اور مجبوری رہی ہے کہ ڈالر کی وجہ سے جو ہمارے پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں امریکہ کی طرف سے, وہ کافی مشکلات پیدا کرتی رہتی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے حالیہ برسوں میں کافی یہ کوشش کی ہے کہ وہ ایران اور ہندوستان کے درمیان, جیسے میڈیسین کے علاوہ, بلکہ ہم نے یہ کوشش کی ہے جو کسان کھیتی باڑی ہے اس میں بھی جو ہے ہم آپس میں جو ہے وہ ہم کام کریں, اور اس کے علاوہ یہاں سے ایران سے جو ہے وہ تجارتی جو ہے کمیٹیاں, وہ گروہ جو ہے وہ ایران کا ہندوستان کا سفر کرتے رہتے ہیں. اسی طرح ابھی ہندوستان سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک گروہ تجارتی گروہ جو ہے آیا تھا ایران میں, جو یہاں کا ایکسپو تھا سیون ایران ایکسپو تھا, اس میں شامل کیا. ہم لوگوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کی, یہاں کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کے ساتھ اس کو گفتگو کی, اور ہم لوگ لگاتار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تمام مشکلات جو ان دونوں ممالک کے درمیان ہیں ان کو کس طرح دور کی جائے, اور لگاتار اس کی تلاش کر رہے ہیں. اور اسی لیے بہت سارے ہم نے جو ہے وہ معاہدے جو ہے کیے ہیں, اس پہ سگنیچر کیے, دستخط کر دیے ہیں. اور اسی طرح جیسا آپ جانتے ہیں کہ چابہار کے اندر بھی ہندوستان نے کافی جو ہے وہاں پر انویسٹ کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد اب کئی سال کے بعد دوبارہ سے پھر وہاں پر جو ہے وہ تمام جو ہے فعالیت شروع ہو گئی ہے. اور ہندوستان بہت ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو اور وہاں پر جو بھی مشکلات ہیں اور وہ ان مشکلات کو بھی آپس میں بات چیت کے ذریعے جو حل کیا جائے, تاکہ اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ان دونوں ممالک کے اقتصاد پر اس کا اثر پڑے گا, سدھرے ان کا اقتصاد اچھا ہوگا, بلکہ علاقے کا بھی اقتصاد اس میں سے جڑا ہوا ہے. اور میں آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں کہ بین الاقوامی پلیٹفارم بھی یہی کافی جو ہے اقتصاد جڑا ہوا ہے. اور آپ جیسا کہنے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے, اس میں بھی ایران لگاتار یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ دونوں کے درمیان کو کشیدگیاں کم کیا جا سکے, اور لگاتار اس پر کوشش کی جا رہی ہے. اور ہمارا بھی ہمارا یہی ماننا ہی ہے کہ جس طرح وزیر خارجہ عراقچی صاحب ہندوستان گئے ہوئے ہیں, اور جو وہاں پر جو کمیشن اقتصادی کمیشن کا جو 20th اجلاس ہے اس میں شرکت کر رہے ہیں, انہوں نے بھی اس بارے میں کہا ہے کہ ہم جو یہ کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کے بارے میں یعنی تجارتی اقتصادی اور تمام گفتگو کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے, تاکہ ان دونوں ملک و پڑوسی ممالک کے درمیان جن کا ہمارا بھی بہت اچھا رشتہ ہے ان کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی ختم کیا جا سکے. اور لگاتار ہم یہ کوشش کر رہے ہیں دونوں ممالک, اور ہمیں یہ تشویش بھی ہو رہی ہے اس سے کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان جو کشیدگی ہے.
بہت شکریہ پروفیسر آفتاب کمال پاشا صاحب. ابھی آپ نے کہا کہ جو پوٹینشیل پایا جاتا ہے اور توانائی اور صلاحیتیں پائی جاتی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان, اس اعتبار سے دونوں ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں. اور ظاہر آپ نے اشارہ کیا امریکہ کی جو امریکہ کی طرف جو رکاوٹیں حائل کی جاتی ہیں کھڑی کی جاتی ہیں ملکوں کے تعلقات میں, اور ایران ہندوستان کے تعلقات میں بھی اسی طریقے سے اس کی طرف سے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں. لیکن بار بار بہت سے ماہرین اور آپ جیسے تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اگر سوئفٹ کو چھوڑ کر لوکل کرنسیوں میں ڈالر کو چھوڑ کر لوگ اگر آپس میں تجارت کریں, لوگ سے مراد یعنی ممالک آپس میں, اور خاص طور پر علاقائی ممالک مثلا ایران ہندوستان وغیرہ, تو ظاہر ہے کہ امریکہ کے ڈالر کے حربے کو ناکام بنایا جا سکتا ہے.
جی ضرور بنایا جا سکتا ہے, اور ہندوستان کئی ملکوں سے سوئفٹ کو نظر انداز کر کے یہ اس کا فائدہ بھی اٹھا رہا ہے, چاہے روس ہو یا امارات ہو یا دوسرے دیش بھی ہوں. لیکن یہ جو پولیٹیکل مسئلہ ہے یہ کافی بڑا رکاوٹ اوبسٹیکل بن کے ابھر رہا ہے. ہندوستان میں ہر ایک, خاص طور پر شمالی ہندوستان میں ہر ایک ہندوستانی ایران پسند ہے, ایران کو جا کے زیارت کرنا چاہتے ہیں, وہاں کے مقامات دیکھنا چاہتے ہیں ٹورسٹ کے طرح, اور وہاں کے کلچر کو بہت پسند کرتے ہیں. اور جو ایران کی مقبولیت تھا ہندوستان بھر میں, صرف شمال میں نہیں پورے جنوب میں, میں بنگلور شہر سے بول رہا ہوں, تو یہاں بھی کافی تعداد میں ہندوستانی ایران کا سفر کرنا چاہتے ہیں, وہاں جیسے مقدس جگہیں ہیں ہسٹوریکل پلیسز ہیں جانا چاہتے ہیں, اور اپنے تعلقات ایجوکیشن میں یونیورسٹی سے ریسرچ سینٹر سے اور دوسرے سائنٹیفک اسٹیبلشمنٹ سے بڑھانا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ, یہ انٹرسٹ ہے. لیکن جب تک یہ پولیٹیکل مسئلہ حل نہیں ہوتا کی گنجائش کم نظر آتی ہے, اس لیے کہ جو
پولیٹیکل مسائل کو کہیں نہ کہیں پیچھے چھوڑا جا سکتا ہے, اور اقتصاد اور تجارت کے میدان میں آگے بڑھا جا سکتی. جو ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال, انہوں نے بھی ایران کے وزیر خارجہ کے دورے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے ایکسپوز پر لکھا کہ بہترین موقع ہے کہ اقتصادی و تجارتی میدانوں میں ہم اپنے تعلقات کو پہلے سے زیادہ کہیں بہتر بنائیں. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ آج ہی کی تاریخ میں ایک سال پہلے چابہار توسیعی منصوبے کو 10 سال کے طویل المیاد منصوبے کے تحت ایک سمجھوتے پر دستخط کیا گیا تھا اور اس کی بھی آج سالگرہ ہے، 75ویں سالگرہ ہے سفارتی تعلقات کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں اب مزید عزم و ارادہ پیدا ہو گیا ہے اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں اپنے تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے، تمام تر رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے اور انہیں بہرحال عبور کرتے ہوئے؟
جی، لگاتار کوشش جاری ہے اور ہندوستانی حکومت بھی چاہتی ہے کہ چابہار کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے، صرف بھارت اور ایران کے تجارتی اور دوسرے تعلقات سے ہی نہیں، لیکن بھارت اور افغانستان کے ساتھ بھی جو بھی تجارت بڑھ رہی ہے طالبان کی حکومت کے ساتھ، یا روس کے ساتھ، یا ترکمنستان، یا دوسرے سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں ازبکستان وغیرہ تک بڑھانا چاہتا ہے، لیکن پولیٹیکل ڈیسیشن لینا ہوگا اور طاقت لگا کے اسے آگے بڑھانا ہے، لیکن کچھ دشواریاں ہیں. امید کرتا ہوں کہ میں اب یہ ڈاکٹر سید اغرارشی کی وزٹ سے کچھ اور نئے پریاس ہوں گے، نئی کوششیں ہوں گے، اور یہی امید کر سکتے ہیں، کیونکہ جذبہ ہے، اس میں خواہش بھی ہے اور لگے ہوئے بھی ہیں کہ ہمیں آلٹرنیٹیو فارن پالیسی اپنانا ہے، صرف امریکہ کے دباؤ میں آ کے ہمیں گھٹنے ٹیکنا نہیں ہے، اور ہمارے پرانے ایتہاسک ہسٹوریکل ریلیشن جو ایران کے ساتھ ہیں، سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہیں، وہ صرف چابہار اور ایران کے ذریعے ہم مضبوط کر سکتے ہیں، تجارت کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور روس کے ساتھ بھی جو ہمارا پرانا دوست ہے اس کے ساتھ بھی تعلقات مضبوط ہو سکتے ہیں، جس سے کہ یوروپ کے ساتھ بھی ہم تجارت بڑھا سکتے ہیں. یہ ضرور انٹرسٹ ہے اور کمٹمنٹ بھی ہے اور آگے بھی بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کو پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ بھارت کے پڑوسی ملکوں میں امریکہ کا اتنا دباؤ تھا، مالدیوز میں، سری لنکا میں شیخ حسینہ کو ہٹا دیے، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، اب پاکستان کے ذریعے، یہ سب حالات ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. امریکہ کا پریشر جو ہے اتنا زیادہ ہے کہ ہم مجبور، کبھی کبھی مجبور ہوتے ہیں کہ جو ہم پالیسی اپنانا چاہتے ہیں وہ ہم کر نہیں پا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پڑوسی ملک چین ہو یا پاکستان ہو، دشمن کی طرح ان کے اثر، امریکہ کے اثر میں، برطانیہ کے اثر میں آ کے ہمیں تکلیف دینے پہ اڑے ہوئے ہیں. تو ہم ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران کے ساتھ بہت کیئرفلی قدم بڑھانا ہوگا، تاکہ
بہت شکریہ. میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں، میں پھر حاضر ہوں گا. جی حاجی طالبین صاحب، آج ہی کے دن ایک سال قبل ہندوستان اور پاکستان نے، ہندوستان اور ایران نے چابہار توسیع منصوبے کے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے کہ اس پہ تیزی سے کام ہوگا، 10 سال کے اندر اندر یہ سارے پروجیکٹ مکمل کیے جائیں گے، اور آج ہی کے دن یہ دورہ بھی انجام پایا اور آج ہی جو ہے 75ویں سالگرہ. یہ سوال میں نے پروفیسر کمال پاشا صاحب سے بھی کیا تھا. تو آپ کو کیا امید ہے کہ یہ جو چابہار توسیع منصوبہ، جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ بیچ میں تھوڑا تعطل کا شکار ہو گیا تھا، اب اس میں تیزی آئے گی؟
دیکھیے، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چابہار کے بارے میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر جو انویسٹمنٹ ہے اور وہاں پر جو توسیع کی بات ہو رہی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ٹیکنیکل بھی ہے، اور وہاں پر انویسٹمنٹ کے علاوہ وہ کافی کچھ ٹیکنیکل بھی پریشانیاں تھیں. صرف ایسا نہیں ہوتا، دیکھیں کوئی بھی پروجیکٹ جو ہوتا ہے اس میں صرف ایک پہلو نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں جو ہے صرف ہندوستان کی طرف سے مشکلات تھی یا ایران کی طرف سے مشکلات تھی، بلکہ یہ دو طرفہ ہوتا ہے، اور اس میں تمام چیزیں، اتنے بڑا جو پروجیکٹ ہے، اور جیسا کہ ہمارے اس سے پہلے آپ کے جو ہمارے پینلسٹ تھے انہوں نے جس طرف اشارہ کیا، اس کے میں جو ہے بہت ساری جو غیر ہندوستان اور ایران کے تعلقات سے جن کو زیادہ رابطہ نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے بھی کافی دخالت کی، یعنی میں کہہ سکتا ہوں باہری طاقتوں نے بھی اس میں کافی دخالت کی اور اس کے خلاف کافی پروپیگنڈا کیا، جس کو ہمیں اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری قوم کے منفعت میں کیا ہے، یعنی ہمارے اس فائدے میں کیا ہے، اور اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ چابہار میں جو انویسٹمنٹ ہو رہا ہے اور جو اتنا وہاں پر اتنی زیادہ جو چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ہندوستانی تاجر ہیں ان کے لیے زیادہ فائدے مند یہ چیز ہوگی، اور خدا کا شکر ہے کہ اس راستے میں کافی جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے اور آئندہ کے لیے بھی جو ہے وہ کافی کچھ جو ہے وہ بہت ہی سنبھل کے آگے بڑھنا ہوگا اور تمام چیزوں کو نظر میں رکھنا پڑتا ہوگا. اور ہندوستان ایرانی جو وزیر خارجہ ایران کے وزیر خارجہ ہیں اس وقت جو دلی میں ہیں اور عراق دلی میں ہیں اور اس سلسلے میں وہ گفتگو بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ میٹنگ کر رہے ہیں اور وہ تمام مشکلات اس کے بارے میں جو پریشانیاں تھیں اس کے بارے میں بھی گفتگو کر رہے ہیں اور وہ تمام مشکلات جو ٹیکنیکل مشکلات کی اس کو بھی دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور ہم اس بارے میں خود مجھے اطلاعات جو ہیں وہ اس کے حساب سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کچھ ایسی ٹیکنیکل پرابلم آ گئی تھی جس کو دونوں ممالک مل کر جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مل کے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم آنے والے اگر ہمارے پاس ٹائم رہا تو ہم اس میں آپ کو بتائیں گے. لیکن اس میں جو ہے وہ جو خصوصی جو وہ ہیں کمپنیاں ہیں ان کی بھی جو کافی
کمال پاشا صاحب یہی سوال میں ایک بار پھر آپ سے دہرانا چاہوں گا البتہ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ کہ یہ جو چابہار توسیع منصوبہ ہے اس میں زیادہ فائدہ کس کا ہے یا دونوں کو برابر کا جب فائدہ ہے تو پھر البتہ چابہار جو توسیع منصوبہ ہے اس میں کچھ مشکلات رہی ہوں گی لیکن جو سیاسی دباؤ کی جہاں تک بات ہے میرا خیال اس پہ بہت زیادہ سیاسی دباؤ نہیں تھا اس منصوبے کے حوالے سے تو پھر کیوں اتنا اس میں تعطل کا اس کو شکار ہونا پڑا اور تعطل سے دو چار ہوا یہ منصوبہ آپ کے خیال میں؟
دیکھیے چابہار بندرگاہ جو ہے دونوں ملک کے فائدے کے لیے ہیں بلکہ میں یہاں تک بھی کہہ سکتا ہوں کہ بھارت کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا تجارت میں صرف ایران کے ساتھ ہی نہیں جیسا کہ میں ذکر کیا افغانستان ترکمنستان ازبکستان روس وغیرہ پورے یورپ سے ہم تجارت بڑھا سکتے ہیں. لیکن جو ایرانی ریال اور بھارتی روپیہ اگر ڈالر یوز نہیں کرتے ہیں تو یہ بائیلیٹرل ٹریٹی کے ذریعے ہم بڑھا سکتے ہیں لیکن اس میں پولیٹیکل ویل چاہیے سیاسی طاقت لگا کے بھارت آگے بڑھنا چاہیے جیسا امریکہ کے دباؤ کے اندر ہم گھٹنے نہیں ٹیکے جب ہم روس سے تیل خرید رہے تھے تو اور روس سے ہتھیار بھی امریکہ کے اپوزیشن کے باوجود ہم خریدے تو اگر بھارتی ہندوستان کی حکومت چاہتی ہے تو کر سکتی ہے اور کئی کمپنیز ہیں.
بیانات تو ہمیشہ ایسے ہی آتے رہے لیکن پھر ہوتا کیوں نہیں ہے پروفیسر صاحب؟ بیانات تو تمام ہندوستانی جو عہدیدار ہیں سب کی طرف سے چابہار توسیع منصوبے کے حوالے سے اقتصادی تعلقات کے حوالے سے
میں اسی پہ جا رہا تھا. ہم بھارت میں بھارتی حکومت یہ امید کر کے چل رہے ہیں کہ آپ کے مشکلات جو امریکہ کے ساتھ ہیں وہ جلد سے جلد اس کو سلجھائے جائیں گے اور جو سینکشنز ہیں اس کو دھیرے دھیرے کر کے ہٹائیں گے بول کے. اسی لیے ہم بھی یہی امید کر کے عمان میں جو بھی بات چیت ہو رہی ہے امریکہ اور ایران کے بیچ میں جس کو روس اور چین بھی آپ کے ساتھی جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ لچکدار رویہ ایران کی طرف سے بھی پیش آئے گا اور اس میں جلد سے جلد امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر ایشو پہ معاہدہ ہوگا.
ایران کے لچکدار رویے کی بات کی ایران تو ہمیشہ مذاکرات کے لیے آمادہ. آپ کو یاد ہوگا کہ 2010-11 سے 2014-15 تک 5+1 کے ساتھ کس طرح سے مذاکرات کے دستخط بھی کیا لیکن سب کچھ جو کچھ بگڑا ہے وہ امریکہ کی وجہ سے اور ٹرمپ نے اس معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا اور پھر ٹرمپ بھی دوبارہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں پھر بھی رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں. تو ایران تو مسلسل لچک کا مظاہرہ کر رہا ہے. ایران تو صلح پسند ملک ہے جی. تو ظاہر ہے کہ اس میں جو ایران کے دوست ممالک ہیں بہرحال ان کو تو آگے آنا چاہیے ایران کے اس لچکدار رویے کے پیش نظر.
ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں لیکن جو پریکٹیکل ریالٹی ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں ایران کے ساتھ تجارت ہی نہیں ہر ایک شعبے میں ہمارے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں لیکن کچھ مجبوریاں بھی ہیں جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تعلقات امارات سے بہت گہرے ہیں تو ان کی طرف سے بھی کافی دباؤ ہے کہ آپ دبئی کو استعمال کریے چاہے باہر کو کمزور کریے بلکہ وہاں سے بھی پریشر آتا ہے اور جو مڈل ایسٹ کوریڈور ہے وہ بھی استعمال کریے بول کے.
لیکن دبئی سے تو آپ سینٹرل ایشیا تک نہیں پہنچ سکتے اتنی آسانی جتنا چابہار سے پہنچیں گے.
وہی مسئلہ پیش آ رہا ہے جو ٹرانسپورٹ کے ذریعے روڈ اور ریل کے ذریعے جو چابہار سے پہنچ سکتے ہیں مشہد کے ذریعے، ترکمینستان کے ذریعے، وہ سب سے آسان ہے اور سب سے کاسٹ بینیفٹ روٹ ہے، لیکن پولیٹیکل ول ہونا چاہیے اس میں کہ امریکہ کے پریشر کے باوجود بھی ہم ایران کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں، تجارت چاہتے ہیں، تو ہمارے پردھان منتری یا وزیر اعظم اس کو نظر انداز کر کے ایران سے تجارت بڑھانے کی شمتا یا طاقت رکھنا چاہیے، لیکن وہ کمزوری بتا رہے ہیں امریکہ کے پریشر میں آ کے.
اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے کہا اسے وقت ہندوستان کا دورہ کیا کہ جب ظاہر کے دو پڑوسی ملک ہندوستان اور پاکستان میں کشیدگی اپنے عروج پر ہے، اور ہندوستانی میڈیا اور ذرائع ابلاغ نے بھی اس دورے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ کا یہ جو دورہ ہے یہ کہیں نہ کہیں اس عنوان سے بھی اس کو دیکھا جانا چاہیے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایران ثالثی کی کوشش بھی کر سکتا ہے، اور ایران نے ظاہر ہے کہ ایران کے صدر نے بھی اور وزیر خارجہ نے بھی پہلگام دہشت گردانہ واقعے کے بعد جب کشیدگی شروع ہوئی تھی تو دونوں ملکوں کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی بھی تھی، اور آج جب وزیر خارجہ پہنچے تو انہوں نے بھی کہا کہ امید کرتے ہیں کہ دونوں ممالک صبر و تحمل سے کام لیں گے. تو ایران کے اس مصالحانہ کردار کو، ثالثی ادا کرنے والے کردار کو آپ اور ہندوستان کے دیگر جو تجزیہ نگار ہیں کس انداز سے دیکھیں؟
ایران کا رول کشیدگی کو کم کرنے میں بھارت اور پاکستان کے بیچ میں بہت اہم رول ادا کر سکتا ہے، کیونکہ جیسا پاکستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، ایران کا پاکستان ہے، تو ظاہر ہے کہ ایران کی بات کچھ حد تک پاکستان بھی مانے گا، اور جو کشیدگی ہے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں ایران اپنے ہی انداز سے اس کو کم کر سکتا ہے، اور مدھیستا جو میڈیشن بولتے ہیں انڈائریکٹ کر سکتا ہے. آفیشیلی ہندوستان جو ہے میڈیشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، چاہے وہ روس ہو جو پیشکش کیا تھا یا سعودی عرب یا امارات یا دوسرے دیش ہیں، لیکن انڈائریکٹلی جیسا آپ انڈائریکٹلی امریکہ سے عمان کے ذریعے بات کرتے ہیں، تو بھارت بھی چاہتا ہے کہ ایران اپنا اثر اور رسوخ پاکستان کے اوپر استعمال کر کے اس کو سمجھائے کہ یہ کشیدگی دونوں دیشوں کے نہیں ہے، انٹرسٹ میں نہیں ہے، ہمیں ان کو ختم کرنا ہے اور دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے.
ایران کا یہ موقف رہا ہے کہ علاقے کی ترقی، پروفیسر صاحب ایران بار بار یہ کہتا ہے
ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں اگر تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو بارڈر ٹریڈ بڑھ سکتا ہے، اور ہم ڈائریکٹلی پاکستان کے ذریعے کوئٹہ اور بلوچستان کے ذریعے ایران کو ہر ممکن چیز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور وہاں سے بھی ایران سے امپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ پاکستان جو ہے بہت اہم ملک ہے آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، اور ایران کا رول جو ہے اس میں بہت ہی امپورٹنس رکھتا ہے، اور دھیرے دھیرے سٹیپ بائی سٹیپ ایران کو یہ پیشکش کرنا ہے کہ پاکستان کو منانا ہوگا کہ آپ یہ امریکہ کی دباؤ میں جو بھی کر رہے ہیں ہندوستان کے خلاف، یہ آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. آپسی ریجنل کوآپریشن کے لیے ایران کا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا، ہندوستان کا بھی فائدہ ہوگا، بلکہ چاہے وہ گیس ہو، آئل ہو، تجارت ہو، یا ہر ایک شعبے میں جو ہمارے پاس ہے، ہم آپ ایران سے شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں، پاکستان سے بھی شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ تینوں ممالک کا اچھا خاصا فائدہ ہوگا اگر ایران.
تو آپ کوششوں کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ عباس عراقچی صاحب نے دہلی میں بیٹھ کے ہی پاکستان کے وزیر خارجہ سے بات کی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ثالثی کی سلسلہ جنبانی ہے ایران کی جانب سے شروع ہو چکی ہے؟
جی جی، یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان ایران کو نظر انداز نہیں کرے گا، ایران کی بات کو ریسپیکٹ کرے گا اور مانے گا، اور جو ان کا فائدہ ہے وہ سوچیں گے، کیونکہ ایران کے ہسٹوریکل ریلیشنز بھارت کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے ساتھ بھی ہیں، اور جس طریقے سے بھارت میں ایران کی مقبولیت بڑھ رہی ہے سینکشنز کے باوجود، امریکہ کی پریشر کے باوجود اور اسرائیلی حملے کے باوجود، ایران اتنا طاقتور ملک بن کے ابھرا ہے اس مشرقی وسطی میں، خاڑی کے دیشوں میں، کہ سبھی دیش چوکنا ہو گئے ہیں ایران کی طاقت دیکھ کے.
بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. آپ کے شکر گزار ہیں آپ نے قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. آخری سوال کسٹم سے متعلق رہ گیا تھا, کسٹم کے شعبے میں بھی دونوں ملکوں نے دستخط کیے آج کے اجلاس میں, کیا کہنا چاہیں گے؟
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک کسٹم کے میدان میں بہت ساری جو ہے نئی کوششیں ہوئی ہیں اور کئی نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. اور یہ بھی ہم آپ کو بتائیں کہ حال میں ہی ایک کمیٹی بنی تھی جس نے ان تمام چیزوں کو پر بہت نزدیک سے دیکھا ہے, اور وہ تمام چیزیں جو ہندوستان اور ایران کے درمیان کسٹم کو لے کر جو ہے کچھ پریشانی ہو رہی ہوتی وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کی. اسی طرح کے تنش بھائی نے پاکستان اور ہندوستان کے ان تنش کے دارے دربارے اس کے میں بتانا چاہتا ہوں جو کشیدگی ہو گئی ہے ایران اور ہندوستان, پاکستان اور ہندوستان کے درمیان. دونوں ممالک پڑوسی ممالک ہیں, دونوں ممالک جو ہے وہ ایران کے دوست ممالک ہیں. ایران ہمیشہ کوشش چاہتا ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ کسی بھی طرح کی کشیدگی نہ ہو اور دونوں ممالک جو ہے بہت ہی امن و امن کے ساتھ رہیں. اور ایران صرف اور صرف ایران کی کوشش یہ ہے کہ اس علاقے میں جو ہے وہ امن قائم ہو جائے اور اس علاقے میں جو ہے کسی بھی طرح کی جنگ نہ ہو, لوگ جو ہیں وہ رفاہ میں رہیں, لوگوں تجارت جو ہے وہ آگے بڑھے, ممالک کو فائدہ پہنچے. اور یہ ہم کوشش کرتے رہیں کہ اور ایران نے لگاتار ان برسوں میں یہ کوشش کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے پورے علاقے میں جو ہے وہ امنیت قائم ہو تاکہ لوگوں کی رفاہ میں ان کی جو بہبودی ہے اس میں جو ہے فائدہ ہو. اور اس طرح سے جنگ اور کشیدگی سے جو ہے صرف اور صرف عام لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اور یا اور اس کا فائدہ صرف ان لوگوں کو جو دشمن ہیں جو اس علاقے کے یا جو ٹیررسٹ گروہ ہیں ان کو صرف فائدہ ہو رہا ہے. اس کا کسی بھی طرح کا کوئی بھی فائدہ علاقے کی عوام کو نہیں پہنچ رہا ہے, علاقے کی عوام ہمیشہ امن چاہتی ہے.
بہت شکریہ, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. اور یقینی طور پر جیسا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے دہلی پہنچنے پر کہا, اور اس سے پہلے انہوں نے اسلام آباد کے بھی اپنے دور میں کہا کہ علاقے میں امن و آشتی پورے خطے کے عوام کے لیے سود مند ہے اور اس سے خطے میں خوشحالی, ترقی اور پیش رفت آئے گی. اور یہ بات آج ایک بار پھر ایران کے وزیر خارجہ نے کہا, اور ایران کی ایک بار پھر یہ پالیسی اور ایران کا یہ موقف اور ایران کا یہ کردار دنیا کے سامنے آ گیا کہ وہ علاقے کے ملکوں کو ایک دوسرے سے قریب لانے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.